رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے. عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرمند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں. 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربات لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں. سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
گفتگو ہوگی آج اللہ عز و جل کے محبوب بندے کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جی ہاں، توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بنا دیتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو توبہ کی طرف راغب کرتے ہوئے ایک بڑا پیارا ایک اسکیچ کھینچا، ایک پیارا سا منظر گویا سا ایک تصور دیا اور بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب رجوع ہوتا ہے، یعنی جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص کسی لکو دک صحرا میں جا رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری کا ایک اونٹ ہو جس پر اس کی زندگی کا ساز و سامان ہو، اس پہ پانی بھی ہو، اس پہ کھانا بھی ہو، اس کی ضروریات کا سامان ہو اور ایک طویل سفر ہو، اور راستے میں ایک جگہ پر اونٹ کو باندھ کر کھڑا کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے. جب وہ سوئے، کچھ دیر سونے کے بعد جب آنکھ کھولے تو اس لق و دق صحرا میں خود کو اکیلا پائے، اس کے ساز و سامان سے لدا ہوا اونٹ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہو. اب وہ اسے ڈھونڈنے نکلا، چونکہ اس پہ اس کا کھانا اور پانی بھی تھا، سفر میں کافی دن ہیں، پانی نہیں ہوگا، کھانا نہیں ہوگا تو جیے گا کیسے. اب وہ پریشان اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے 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 اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب وہ اونٹ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اسے اپنی موت قریب نظر آنے لگتی ہے. وہ ایک جگہ پر موت کا انتظار کرتے ہوئے لیٹ جاتا ہے کہ اب تو مجھے موت ہی آنی ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، پیاس بھی تڑپا رہی ہے، مگر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اونٹ غائب ہو چکا ہے. اب لیٹ جاتا ہے کہ کب موت آ جائے. اسی حالت میں پھر آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب پھر آنکھ کھلتی ہے تو اپنی نگاہوں کے سامنے اس اونٹ کو پاتا ہے جس پر اس کا ساز و سامان لدا تھا. تو اس شخص کو کتنی خوشی ہوتی ہے جس کے سامنے اس کی موت کھڑی ہو اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا ساز و سامان سے لدا ہوا اونٹ اسے حاصل ہو جائے، اسے مل جائے. اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس شخص سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. اور اسی لیے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. توبہ لفظ بڑا عام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ ہم تو یوں توبہ کر لیتے نا، یوں بھی توبہ کرتے ہیں، یوں بھی توبہ کرتے ہیں، اور بھی الگ الگ اسٹائل ہوں گے. توبہ ہوتی کیسے ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کی کچھ مزید وضاحت کی کیسے ہوتی ہے؟
توبہ کا مطلب رجوع ہوتا ہے، اور توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں. ان شرائط کو اگر ملوز خاطر رکھا جائے تو توبہ کا معنی جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ بندے سے جو معصیت سرزد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوئی ہے، بندے کو احساس ہو، اپنے گناہ کا بندہ اعتراف کرے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس پر اسے شرمندگی اور ندامت بھی ہو، اور اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عہد کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، میری اس خطا کو معاف فرما اور آئندہ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا جو عزم ہوتا ہے اور جو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، یہی توبہ ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے، ان ندم توبتن، شرمندگی ہی توبہ ہے. تو یعنی توبہ کی جو جان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد کرے، تو اسی کو کہتے ہیں توبہ.
تو اب اس کو اگر مزید کیٹیگرائز کر دیں، اگر آپ کہ توبہ کی جو شرائط ہوئی
جی جی
کس طریقے سے ان کو یاد کریں, اگر ایزیلی آپ تین باتیں ایک ایک سمپل ورڈ میں یاد
جی
کروا دیں
جی جی
زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم توبہ جو کرتے ہیں
جی جی
روزانہ ہی توبہ کا موقع ملتا ہے, رمضان میں استغفار کرتے ہیں دسترخوان پہ افطار کے جی وقت سحری میں تہجد میں نمازوں کے بعد, تو کون سی تین چیزیں جو آپ نے تفصیل سے بیان فرمائی ان کو سمپل ورڈز میں اگر آپ دے دیں کہ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں
جی
کہ کیا کرنا ہے.
ٹھیک, کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نافرمانی سرزد ہوئی, یعنی آپ نے جو شریعت جاری کی اس شریعت کے خلاف بندے سے کوئی فعل سرزد ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے اس کی حکم عدولی ہو گئی, تو اب اولاً یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہے اس کا بندے کو اعتراف ہو, بندہ ایکسیپٹ بھی کرے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جی غلطی ہوتی ہے اور جب احساس دلایا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی تو نہیں ہے لیکن چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں.
مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ گانے سنتا ہے نا, تو اب جب تک اسے یہ ریئلائز ہی نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں
جی
وہ رجوع کیوں کرے گا
جی
ہے نا, تو وہ سمجھتا ہے یہ تو روح کی غذا ہے, گانے سننا جائز ہے, میوزک ڈانس یہ جائز ہے, تو جب تک وہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں, اعتراف ہو گیا کہ ہاں یار مجھ سے تو غلطی ہو رہی تھی مجھے تو نہیں پتا تھا, اب جب اس نے غلطی کا اعتراف کر لیا
جی
پھر آئے گا دوسرا اسٹیپ.
جی پہلا یہی ہے کہ اعتراف جرم ہو
اور اعتراف جرم
جی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ, جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. تو اولاً یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے غلطی ہوئی ہے اس کا بندہ اعتراف کرے, جیسے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفارت الذنب الندامہ, گناہ کا کفارہ ندامت اور شرمندگی ہے. اور ایک مقام پر آپ نے توبہ کی تعریف ہی یہ بیان فرمائی ان ندم توبت, شرمندگی ہی توبہ ہے. تو جو گناہ کیا ہے اس کا اعتراف بھی ہو اس پر شرمندگی بھی ہو.
اب شرمندگی کیسے ہوتی ہے, شرمندگی کا مطلب جیسے منہ نیچے کر لے منہ چھپا لے, کیا شرمندگی کیسے ہوگی,
یعنی دل میں اس کو
دل میں ہو
احساس پیدا ہو کہ واقعی
ظاہر نہ کر
سکے. جی ظاہر بسا کا ظاہر بھی ہو سکتا ہے آنسوؤں کی صورت میں یا وہ نظر آ جاتا ہے, لیکن
ظاہر نہ ہو تو بھی ندامت تو
دل میں, یعنی وہ اس چیز کو برا سمجھے اور رکت قلبی والی کیفیت جو ہے نصیب ہو جائے.
ٹھیک ہے,
تو شرمندگی ہو اور آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو,
عزم ہو,
پتا ہے ہاں کہ گناہ کا اعتراف بھی کر لیا شرمندگی بھی ہے لیکن پتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کل کرنا ہے, چھوڑنے کا عزم نہیں ہے, تو اب یہ توبہ توبہ ہی نہیں ہے.
اچھا,
اور حقیقتاً یہ نہ اعتراف ہے اور نہ یہ شرمندگی ہے.
محمد سيد الكونين وفاق عليه,
محمد سيد الكونين
وفاق عليه, والفريقين من عرب ومن عجم,
مولاي صل وسلم دائما ابدا على
ماہ مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں, آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
جو بھی بات کر رہا ہوں جائز طریقے سے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا کار ثواب ہے, اسے ثواب ملتا ہے, گھروں کے ماحول اچھے ہوتے ہیں. کبھی عورت اپنے بچوں کے ابو کو کہہ دے, بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے, ہم کتنی محنت کرتے ہیں اب تھکتے نہیں ہیں, اس کو اچھا لگے گا, وہ جب دیکھو ڈیمانڈ کی پرچی نکال کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ دے دلا دو یہ دلا دو یہ دلا دو, کبھی وہ بولے گا یار میں آپ کو یہ دلا دوں تو کبھی تو بول دو کہ اب کتنا خرچہ کرو گے ہم پر, نہیں نہیں میں اس پہ گزارا کر لوں گی, آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, زیادہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, آپ زیادہ تھک جائیں گے, میں اس پہ گزارا کر کے بول کے تو دیکھو یار, نہ اتنا 25-25 سال تک خدمت کرے گا پھر بھی 26 سال کا نہیں بولتا 24 سال بول دے گی, آج تک کیا کیا ہمارے لیے, کچھ تو کرو. ارے یار زندگی گزار دی بیچارے نے کر کر کے پھر بھی بولو کہ کچھ تو کرو, دل دکھانا. جیسا امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہیں نہ پہنچاؤ, یہ یار اتنا پیارا مدنی پھول ہے, یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دو یار, ڈانٹو نہیں جھاڑو نہیں, بے جا تنقید نہیں کرو، بے جا مطلب کہ طنز نہیں کریں، منہ پھلا کے نہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. ہم نے دیکھا نا یار، امیل سنت کا یقین مانے میں کیا عرض کروں یار، امیل سنت کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر جو ہے نا ایسا مطلب کہ مدینہ 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 ہو جاتا ہے یار، دل خوش ہو جاتا ہے یار امیل سنت کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر یار، بس مسکرا دیتے یار. ایک اسماعیلی کی تو بات ہے یار، کون سا پیسہ لگتا ہے یار، مسکرانا بھی صدقہ ہے، حدیث پاک میں مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. اولاد والدین سے ملے اور والدین مسکرا کر ملیں گے اولاد کو اچھا لگے گا، ورنہ جب دیکھو والدین ایک فائل لے کر کھولے ہوئے ہیں، جب بھی اولاد آئے گی آدھا گھنٹہ اس کو بتا کے جناب سننا پڑے گا. اب اولاد کٹتی ہے اس سے، یہ سارے بڑے چھوٹوں ہم سب کے لیے اس میں درس ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی درس ہے. ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. بتائیے یار کیسی خوف خدا والی میرے آقا کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنی رونے والی میرے آقا کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ اعلیٰ حضرت لکھیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اتنا روئے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن صحابہ کرام کی روایت ہے نا مسکرانے کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے،
جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑا، لڑائی، فساد اور خرابی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی ایک مین وجہ جو بن پاتی ہے اس جھگڑے کی، اس لڑائی کی، اس فساد کی، گھر کے خراب اور برباد ہونے کی جو ایک مین وجہ بنتی ہے وہ ہوتی ہے غلط فہمی. آج اسی غلط فہمی کو ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع بنایا ہے. یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی مختلف ڈائمنشن کیا ہے، یہ آج انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمیں بتانے جا رہے ہیں.
ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کوئی تبصرہ نہ بھی کیا جائے، جن کے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو نہ بھی کی جائے، اس کا نفع اور نقصان ہم لوگ آسانی سے جان لیتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے تجربات اس قدر ہو چکے ہوتے ہیں، ہم دن رات ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی گھر کے اندر مثال کے طور پر ہستہ بستہ گھر جو ہے وہ اجڑ گیا، گھر کے اندر جو ہے وہ طلاق کی نوبت آ گئی، یا گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، آپس میں جو ہے وہ دو خاندانوں کے اندر ناچاکیاں ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا. اسی طرح دو شخص کاروبار کرنے والے اچھا ہنسی خوشی کاروبار کر رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا دونوں جو ہے وہ دست و گریباں ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور وہ جو سارا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. الغرض دنیاوی بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جس کے اندر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایک جو سب سے بڑی یوں کہہ لیں کہ قوت کار فرما ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غلط فہمی کی. بسا اوقات بہت بڑے بڑے نقصان جو ہے وہ غلط فہمی کی بنا پر ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر جب تلافی کرنے کی باری آتی ہے تو وہ تلافی کرنا جو ہے وہ ہماری طبیعت پر یا اس وقت وہ بہت گرا ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی معاملے کے متعلق جب ہم کسی قسم کی خبر سنیں تو اس کے متعلق ہمیں چاہیے پہلے تصدیق کر لیں، پہلے اس کے بارے میں یہ ہمیں معلومات ہو جانی چاہیے، یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ واقعی یہ معاملہ اسی طرح ہے، اس کے بعد پھر اگلا قدم جو ہے ہم اٹھائیں تاکہ غلط فہمی کی بنا پر یا جلد بازی کی بنا پر ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی اور ہم نے اس سے ایک نتیجہ مرتب کیا اور اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا اور پھر اس پر کاروائی کرنا شروع کر دی. ہوا کیا کہ جب ہم ایک بہت بڑا نقصان کر بیٹھے، پھر ہمیں احساس ہوا کہ او ہو، وہ جو بات ہوئی تھی وہ اس طرح نہیں تھی بلکہ وہ بات دوسری طرح تھی اور اب جو ہے اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے.
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن.
موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم نام شخص تھا لیکن وہ بڑا بدبخت تھا. موسیٰ علیہ السلام نیک بخت، نام موسیٰ، اللہ کے نبی اور اللہ سے کلام کرنے والے، اور ایک اور موسیٰ تھا جسے لوگ سامری کہتے ہیں، وہ موسیٰ سامری تھا. ابتدا سے ہی یہ شخص بدبخت تھا. جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں نے اپنے گھر والوں کے خوف سے اسے جو ہے وہ ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دیا یا پہاڑ کے غار میں جا کر چھوڑ آئی. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پرورش فرمائی. اللہ اکبر. رسولوں کے جو سردار ہیں فرشتوں میں، فرشتوں میں جو رسولوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس کی سامری کی پرورش فرمائی. اپنی انگلی سے جو ہے اس سامری کو آپ دودھ پلایا کرتے تھے غار میں آ کے. لیکن یہ تھا بدبخت. اس کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ یہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر اس نے قوم کو شرک کی طرف اکسایا. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، جب کوہ طور پر بات کرنے کے لیے گئے، وہاں اعتکاف کرنے کے لیے گئے 40 دن کے لیے، تو 40 دن کا ایک مارجن ملا اسے، اور سامری نے لوگوں سے سونا اور چاندی اور زیورات جمع کر کر ایک بچھڑا بنا ڈالا. قرآن پاک میں اس کا متعدد جگہ ذکر آیا ہے. ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کے پاس جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک موجود تھی، اور اسے پتا تھا کہ اس خاک کا کیا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس کا نیگیٹو یوز کیا اور اس گھوڑے کے قدموں کی خاک کو لے کر بچھڑے کے منہ میں ڈالا. اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ وہ بچھڑا بولنے لگا، اس میں سے آواز آنے لگی. جب لوگوں نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا بچھڑا وہ کلام بھی کر رہا ہے، ایک تو مال کی طرف ویسے ہی رغبت، سونے اور چاندی کا بھی ہے اور کلام بھی کر رہا ہے، تو لوگوں نے اسے معاذ اللہ خدا سمجھ لیا اور اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا. یہاں یہ شرک کی وادیوں میں گھومنا شروع ہو گئے. جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے 40 روز کی تکمیل کے بعد قوم میں تشریف لائے اور انہیں ایک بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہوئے دیکھا، تو بہت غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے اور اپنے بھائی پر ہوئے کہ میں نہیں تھا تو تم نے میرے پیچھے قوم کو کیوں منانا کیا. انہوں نے عذر پیش کیا کہ میرے باتوں میں یہ کہاں یہ قوم آتی ہے، میں نے تو منع کیا لیکن یہ کہاں سنتی ہے. آپ نے معذرت قبول کی اور ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کی. اور آخر کار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا تو جلال اور روب بھی تھا، آپ نے اس بچھڑے کو توڑ دیا اور توڑ کر جو ہے وہ بہا دیا، پانی میں بہا دیا، اور یوں اس بچھڑے کا سلسلہ ختم ہوا.
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر چاہیے.
سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. عام الفاظ کے اندر یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی بات کو ماننا.
ٹھیک ہے,
اس نے جو کہا اس کی بات کو ماننا یہ اطاعت کہلاتا ہے. اب اطاعت جس کی جائے تو عام طور پر یہی صورت ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے, جس کا کوئی بڑا مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, اس کی بات کو مانا جاتا ہے, یہ اطاعت کہلاتی ہے. ایسے ہی رب تعالیٰ کی اطاعت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی اطاعت ہے, والدین کی اطاعت ہے, پیر و مرشد کی اطاعت ہے وغیرہ. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لفظ بڑا عام ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اطاعت کی بنیادی طور پر تین صورتیں بنتی ہیں.
صحیح.
ایک تو صورت یہ ہے کہ بسا اوقات اطاعت کرنے والا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے, غرض ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ بات نہ مانوں تو کہیں یہ سزا نہ مل جائے.
صحیح.
تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نہ تو یہ لالچ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو خوف ہوتا ہے, بلکہ وہ فقط ایک محبت اور خوشی کی وجہ سے, رضا کی وجہ سے, وہ جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے, اور قرآن پاک کی اس پر آیت بھی نازل ہوئی. واقعہ تو بڑا طویل ہے, لیکن جو اس واقعے میں یہاں ایک محبوب پاک کی رضا اللہ تعالیٰ نے جس طرح پوری فرمائی, کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. لیکن یہ ظہر کی نماز تھی, دو رکعتیں پڑھی جا چکی تھی, اور دو رکعتوں کے بعد حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا کہ آپ بیت المقدس سے کعبے کی طرف اپنا رخ کر دیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی. ڈیورنگ دا نماز, دوران نماز میرے آقا نے اپنا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا. اچھا, یہ بھی شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ ایسا نہیں تھا کہ بیت المقدس ادھر تھا تو قبلہ ادھر تھا, ٹوٹلی 190 ڈگری کا, یعنی اپوزٹ 180 ڈگری کا یو ٹرن تھا, کہ اگر بیت المقدس ادھر تھا تو کعبہ ادھر تھا, یعنی نماز کے دوران میرے آقا ٹرن ہو گئے.
کیا بات.
لیکن جو کمال ہے نا, جو کتابوں میں لکھا کہ صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا, سارے کے سارے صحابہ ٹرن ہو گئے.
کیا بات.
یعنی یہ کیسی اطاعت تھی, یہ کیا منظر تھا, نبی پاک پر کیسا بھروسہ, کیسا یقین تھا کہ پہلے بھی نماز انہوں نے ہی سکھائی ہے, پہلے بھی بیت المقدس کی طرف انہوں نے ہی بتایا ہے, اب اگر آقا نے منہ موڑ دیا ہے تو سارے کے سارے صحابہ نے نماز کے دوران منہ موڑ دیا اور اپنی جگہ بھی تھوڑی سی چھوڑی, نبی پاک آگے تشریف لائے اور امامت فرمائی. آج بھی اگر مسجد قبلہ تعین جائیں, جہاں تحویل قبلہ نظر آتا ہے, تحویل قبلہ کی وہ بات نظر آتی ہے, وہ محراب آج بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پہلے قبلہ ہوتا تھا اور اب کعبے کی طرف رک کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. لیکن اس واقعے کو پڑھ کے صحابہ کرام کا جو جذبہ اطاعت تھا, صحابہ کرام علی رضوان کا نبی پاک سے جو انٹریکشن تھا, جو کنیکشن تھا, یہ ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے.
آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ کھانا کھانے سے متعلق آپ کو دیگر مدنی پھول دیں گے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد کروائیں گے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے, الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اچھا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چار زانوں پالتی مار کر, پالتی کسے کہتے ہیں, کسی کو پتا ہے پالتی مار کر بیٹھنا, پتا ہے کسی کو کسے کہتے ہیں پالتی مار کے بیٹھنا, پتا ہے آپ کو کس طرح کسے کہتے ہیں پالتی مار کے بیٹھنا,
پالتی مار کے بیٹھنا.
کیا یہ کوئی پوچھا ہے, پالتی مار کر بیٹھنا پتا ہے کسے کہتے ہیں, جس طرح آپ بیٹھے ہوئے, جس طرح ہماری یہ مدنی منی بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, یہ پالتی مار کے بیٹھے ہوئے. تو اس طرح بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے, اس طرح بیٹھ کر کھانا, تھوڑا سا تو بولی آواز تو نکالیے, اس طرح بیٹھ کر کھانا
نہیں کھانا چاہیے.
جی, اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا سنت نہیں ہے, اور اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانے سے ہوگا کہ پیٹ بھی نکل جائے گا, پیٹ باہر آ جائے گا, پھر آپ چلیں گے نا تو پھر موٹے موٹے لگیں گے آپ, ٹھیک ہے, پھر آپ کو بچے موٹے موٹے بھی بولیں گے. تو آپ اس طرح بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیے, بلکہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیے.
میرا نام عبداللہ عطاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ہم ایک سوسائٹی چلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے فنڈ کلیکشن کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے, تو کیا جو ہم فنڈ کلیکشن کرتے ہیں اس میں سے ہم کوئی 10% یا 20% کوئی پرسنٹیج خود ذاتی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں؟
جی, اب سوسائٹی کی تو آپ نے تعریف پوری نہیں بتائی کہ سوسائٹی کرتی کیا ہے, لیکن شاید اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ کوئی فلاحی کام کرنے کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے لیے؟
اس میں یہ ہے کہ جس مت کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا ہے اسی مت میں خرچ ہوگا. اگر ان کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ بھئی آپ فنڈ کرو, اسی فنڈ میں سے آپ کو 10% دیا جائے گا, تو یہ صورت جائز نہیں.
ٹھیک ہے.
ہاں, الگ سے اس سے ہٹ کر کوئی ان کے لیے سیلری وغیرہ اگر مقرر کر دی جاتی ہے کہ آپ محنت کریں, آپ کو یہ اجرت دی جائے گی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو فنڈنگ کریں
جتنا فنڈ کریں گے اس کا 10%,
اس میں سے 10% آپ کا ہوگا, تو یہ صورت جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے وضاحت تو نہیں کہ سوسائٹی کیا کرتی, لیکن اگر آپ کچھ غریبوں کی مدد کے لیے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, کسی کا علاج کروانے کے لیے کر رہے ہیں, تو لوگوں نے آپ کو علاج کروانے کے لیے دیے ہیں, کھانا بانٹنے کے لیے دیے, اور اگر اس میں سے اب آپ اپنا حصہ لے لیں گے تو یہ ظاہر ہے جس نے پیسہ دیا ہے اس کے مطابق استعمال نہیں ہوگا.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
میرا نام محمد حماد رضا مقبول مزمبیق سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی,
سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, اولا یعنی بہتر, اعلی عمدہ, یعنی یوں کہ جتنے بھی بہتر ہیں ان سب میں بہتر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, اور جتنے بھی مخلوق میں اعلی یعنی عمدہ, گڈ, بیٹر, بیسٹ, جتنے بھی اچھے سے اچھے ہیں ان سب میں عمدہ اعلی یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اے بیماروں کو شفا دینے والے, اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے, اے تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے, اے گناہوں کو معاف کرنے والے, اے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے, اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل, اے رب کریم جس زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے, جن ہاتھوں کو ہم نے تیری بارگاہ میں دراز کیا ہے وہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے. مولا کریم روا گناہوں سے آلودہ ہے. اے مولا, اے مولا, گناہوں سے ہم جکھڑے ہوئے ہیں مولا, ہم گناہوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں, ہم توبہ بھی کرتے ہیں لیکن ثابت قدمی نہیں پاتے. اے مالک و مولا, اس رحمت کی گھڑیوں کا صدقہ مولا کریم ہمیں ایسا بندہ بنا لے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے.
میں گناہوں میں لتڑا ہوا,
آنکھیں گناہ
میں مبتلا, بد سے بدتر بگڑا
ہے کہ آنکھوں سے گناہ کرنے کے باوجود تو ہمیں اندھا نہیں کرتا، کانوں کے گناہ کرنے کے باوجود تو ہمیں بہرا نہیں کرتا، زبان سے گناہ کرنے کے باوجود تو ہمیں گونگا نہیں کرتا، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں بھرے منصوبے ہم بناتے ہیں مولا، یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ تو ہمیں پاگل نہیں کرتا، اے اللہ لوگوں کے سامنے اگرچہ ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے ہیں لیکن جب اکیلے میں ہوتے گناہوں سے بچ نہیں پاتے، اے مولا یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ تو ہمارے چہرے کو سیاہ نہیں کرتا، اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بس ایسا کرم کر دے کہ چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو، یا اللہ جس حالت میں بھی ہم گناہوں سے بچ جائیں، بس تو ہمیشہ ہم سے راضی رہنا، مولا صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے مولا تجھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم گناہگاروں کے لیے آنسو بہائے، مولا ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کا وہ قیام، وہ طویل سجدے، یا اللہ وہ مناجات جو تیری بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اے اللہ ان کا واسطہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دے،
مغفرت کا تجھے سے سوالی مغفرت کا وہ تجھے سے سوالی ٹھہرنا اپنے دل سے نہ خالی، مجھے گنہگار
بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کو ایک چیلنج بیان کیا ہے کہ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہے، سب مل کر بھی کوشش کریں تو بھی یہ قرآن کریم کا مثل نہیں لا سکتے، یہ تو ایک چیلنج ہے۔ آئیے میں آپ کو دوسرا چیلنج بتاتا ہوں،
فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ،
پہلے بیان کیا کہ اس کی مثل لے آؤ، اب بیان کیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، یہ ایک دوسرا چیلنج آیا۔ آگے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔
قرآن کریم کا انداز دیکھیے، قربان جاؤں، پہلے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثل لے آؤ یعنی قرآن کی مثل لے آؤ، پھر چیلنج کیا 10 صورتیں لے آؤ، اب چیلنج کیا کہ ایک صورت ہی لے آؤ، تم سب مل کر دوسرے کی مدد کر لو، لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ایک اور چیلنج آئیے سنیے.
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ.
تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں.
بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کتنی خوبصورت بات ہے, اس جیسی ایک بات لے آئیں. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, دنیا کی ترقی آپ کے سامنے ہے, ایجادات آپ کے سامنے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا, لوگوں کے دماغ کہاں کے کہاں پہنچ گئے, ٹیکنالوجی کہاں کے کہاں پہنچ گئی, لیکن قرآن کریم کہ یہ چیلنج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک اپنی جگہ پر موجود ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے, کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے, یہ خالق کا کلام ہے.
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا, آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی.
بعد تراوی مدنی مذاکرہ ہوا, مدنی پھولوں کے مدنی گلدستے کی خوشبوؤں سے فضا ہوئی معطر و معمبر, کہ یہ مدنی پھول تھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے. آپ کے ہمراہ عاشقان ماہ رمضان نے سحری اور کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی.
قرآن پاک میں جو سورہ کی اور آیات مبارکہ کی ترتیب دی گئی ہے, کیا یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی یا یہ کے بعد میں صحابہ کرام علی مردوان نے اس کی ترتیب دی؟
قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے, کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو.
دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ, مدینہ ٹاؤن, سردار آباد, پنجاب, پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے بعد فجر مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. اس میں قرآن مجید فرقان حمید سے ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی. مدنی شہر کے ناظرین, ترک مسجد ہالینڈ میں اجتماع کا سلسلہ ہوا, جہاں ولیغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کے سروں پر سب سبز امام شریف کے تاج سجائے.
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
آپ اگر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہر ہر معاملے کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک فرشتوں کو ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے, جو اللہ تبارک و تعالی کی معصوم مخلوق ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی کی ہر عبادت کرنے والے ہیں, جس بات کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اس کو کرنے والے ہیں. اس معصوم مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ ہر مقام پہ منسلک کیا ہوا. بندے کی پیدائش ہوئی, پیدائش کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. فرشتہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی یہ باتیں لکھ رہا ہے. جب بندے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں, جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں, جو بندے کے اعمال کو لکھنے والے ہوتے ہیں. یہ بندے کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف فرشتوں کو صبح شام یہ بندے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. بعض روایتوں کے مطابق 17 فرشتے صبح و شام بندے کے جسم پہ, پورے جسم کے اوپر مقرر ہوتے ہیں. زبان پر الگ مقرر ہیں, سر پر الگ مقرر ہیں, آنکھوں پر الگ مقرر ہیں, ہاتھوں پر الگ مقرر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے,
اس کے لیے فرشتے جو سیاحین ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بندے کے نیک اعمال لے کر بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہوتے ہیں, درود پاک پڑھتا ہے بندہ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے الگ مقرر کیے ہیں کہ جو اس کا درود پاک لے کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتے ہیں. پھر جب بندہ موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے تو اس میں فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر منکر نکیر آتے ہیں جو فرشتے ہیں, پھر اس کے بعد بندہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کے استقبال کے لیے یا کفار و فساق کو گھیرنے کے لیے بھی فرشتے موجود ہوں گے. احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے, آثار صحابہ کے اس بات میں موجود ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مخلوق کو جو گھیرے میں لینے والے ہوں گے ابتدان یہ فرشتے ہوں گے, وہاں پر فرشتے موجود. پھر اس کے بعد جب مومنین جنت کے اندر ان کا فیصلہ کیا جائے گا تو ان کو جنت میں لے جانے والے فرشتے, جنت میں جب بندے داخل ہوں گے تو وہاں پر استقبال کرنے والے فرشتے. قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ فرشتے بندوں کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے, سلام علیکم طب تم فادخلوها خالدین, تم پر سلامتی ہو اور تم خوش رہو, داخل ہو جاؤ اس کے اندر, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے وہاں پر بندے کی خدمت کے لیے معمور ہوں گے, بندے کی وہاں پر خدمت کریں گے. بلکہ یہاں تک غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے درجات ہیں, بعض فرشتے بعض فرشتوں سے افضل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کے جو رسول کہلاتے ہیں, جیسے چار مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جن کو حاملین عرش کہتے ہیں, یہ ابھی چار ہیں اور قیامت کے دن یہ آٹھ فرشتے ہوں گے. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں میں افضل ترین فرشتے ہیں. حاملین عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی قرب رکھتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے کے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں, جو اس کے ارد گرد موجود ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. پھر آگے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ذکر کیا ہے. تو ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو انسان کا تعلق ان فرشتوں کے ساتھ ہر مقام پہ رہتا ہے, اور ان فرشتوں کی وجہ سے انسان انوار و تجلیات سے محفوظ رہتا ہے, گھرا ہوا رہتا ہے جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس سے یہ فرشتے متنفر ہوتے ہیں.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
دیکھا یہی جاتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر پیسے کی باتیں زیادہ ہوں گی وہاں پیسے کی دھن سوار ہو جائے گی, جب مدینے کی باتیں ہوں گی وہ مدینے کی دھن سوار ہو جائے گی. تو یہ تو جیسی آپ کی گیدرنگ, جیسی آپ کی صحبت, جیسا آپ کا ماحول, اور یہ آپ کے اختیار میں, کوئی مار کر کسی کو ماحول میں نہیں لاتا. جو مطلب لوگ کہتے ہیں یار میری گیدرنگ خراب ہے, بھائی گیدرنگ نہیں تمہارا مزاج کا مسئلہ ہے, تم کو لوگ ہی ایسے پسند ہے, لوگ ایسے پسند ہے. مکھیاں دو طرح کی آپ نے دیکھی ہوں گی, ایک مکھی وہ ہے جو اڑ کر گلاب کو ڈھونڈتی ہے اور ایک مکھی وہ ہے جو اڑ کر گندگی کو ڈھونڈتی ہے. آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ گلاب ڈھونڈ کر, خوشبو سونگھ کر, رس نکال کر وہ شہد بناتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, اور وہ گندگی پہ جا کر ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ جاتی ہے تو وہاں بھی گندگی کرتی ہے, وہاں بھی بیماریاں پھیلاتی ہے. آپ اپنی طبیعت کا علاج کریں نا, مجھے گیدرنگ نے خراب کر دیا, آپ نے خود ہی خراب. وہ جو چار آدمی جو خراب تھے انہوں نے بھی تو ایسی گیدرنگ ڈھونڈی تھی. ایک گلی کے اندر دس لوگ رہتے ہیں, کوئی موالی بھی ہے تو کوئی اچھا بھی ہے, کوئی برا بھی ہے, تو کوئی نیک بھی ہے تو کوئی بد بھی ہے. آپ اس محلے میں نئے رہنے جاتے ہیں تو آپ تو اپنی مطلب کے لوگ ڈھونڈ لیتے ہو نا.
صحیح.
کچھ لوگ ہوتے جو مسجد کا راستہ لیتے ہیں, کچھ ہوتے جو گلی میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, گلی کے کونے پہ بیٹھ کر مطلب کہ وہ گپے مارتے ہیں, آنے جانے والی عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں بد قسمت لوگ, اور اس طرح کی برائی بے حیائی کے کام کرتے ہیں, اللہ نہ خاصے الٹے سیدھے نشوں میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں کیا یہ نشے میں پڑ جاتے ہیں. ایک ہی گلی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, اسی گلی کے اندر کچھ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چرس پیتے ہیں, منشیات پیتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی کہتے ہیں مسجد میں آ جائیں, آپ کا دل مسجد میں نہیں محلے کی گلی میں دوستوں کے ساتھ لگ رہا ہے. آپ اپنے طبیعت کا, اپنی سوچ کا, اپنے مزاج کا علاج کریں. کسی کو کہہ کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے نا.
آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں لیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ ورنہ تجھے شوٹ کر دیں گے. آپ کو پیسے والوں کی صحبت اچھی لگتی ہے, آپ کو اللہ والوں کی صحبت اچھی لگتی تو اللہ والے بھی زمین پر موجود ہیں. اگر پیسے والے ڈھونڈ لیے اللہ والے کیوں نہ ڈھونڈے, برے لوگ ڈھونڈ لیے نیک لوگ کیوں نہ ڈھونڈے, بے نمازی ڈھونڈ لیے نمازی کیوں نہ ڈھونڈے. آپ نے کیا کیا, یہ ہر اسلام میں اپنے لیے سوچو, اپنے لیے سوچیں. اسی طرح آپ کے آتے سوشل میڈیا ہوتا ہے, نیٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر مکہ بھی نظر آتا ہے, اس پر مدینہ بھی نظر آتا ہے, مدینے کی گلیاں بھی نظر آتی ہیں, اس پر نیکی کہو تو نیکی بھی کام میں نظر آتے ہیں, اور دیکھو تو اس پر برے کام میں بھی آدمی پڑ جاتا ہے. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں بھائی؟ نیٹ تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا نا, انٹرنیٹ آپ کا لیا ہوا ہے, موبائل سیٹ آپ کا ہے, اکوپمنٹ آپ کے ہیں, آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے. آپ کا دماغ اچھائی کی طرف جا رہا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سوال ہر اس عاشق رسول سے, ہر اس اسلام بھائی سے کر رہا ہوں جو ابھی یا کل یا بعد میں دیکھے گا یا سنے گا. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی سوچ گندگی کی طرف جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے, توبہ کیجئے, معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کا رخ برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف پھیر دے گا. اور اگر آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, نیکی کی طرف جا رہے ہیں, پرہیزگاری کی طرف جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اسی کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دینے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے. تو ہم اپنا دیکھیں, معائنہ کریں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم خود کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب اب جھوٹ بولیں گے تو کام ہوگا, حرام کے سوا نہیں. تو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ سارے معذلہ حرام کما رہے ہیں, نہ ایسا نہیں ہے, لوگ حلال بھی کما رہے ہیں, لوگ رزق حلال کماتے ہیں. جس شہر کے اندر بے نمازی ہیں اسی شہر کے اندر حافظ اور امام بھی ملتے ہیں, وہ کیسے بن گئے؟ آپ بولو کہ تھوڑے ہیں, تو میرے پیارے استاد بھائی آپ بھی تھوڑوں میں آ جاؤ نا. اچھے تھوڑے اچھے تو ہے اگرچہ تھوڑے صحیح, آپ کا شمار اچھوں میں ہو جائے گا نا. اور اگر ہم سب یہی کہتے رہیں گے تو یہ کہ تھوڑے ہی رہیں گے. آپ آتے رہیے, آتے رہیے, آتے رہیے, انشاءاللہ یہ اچھوں کی تعداد بڑھ جائے گی, برے تھوڑے رہ جائیں گے, پھر سارے اچھے مل کر بروں کو بھی اچھا بنا دیں گے.
سبحان اللہ.
سارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے سارے ناظرین اپنی اس کمزوری پر غور کریں کہ میری توجہ میرا رخ کس سمت جاتا ہے.
منزلوں اور صورتوں کی یہ ترتیب بعینی ہی وہی ہے جو عہد رسالت میں تھی.
قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. اور منزلوں اور صورتوں کی یہ ترتیب بعینی ہی وہی ہے جو عہد رسالت میں رائج تھی. اسی لیے علامہ ابن حجر علیہ رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں سورتوں کی جو ترتیب مصحف میں آج ہے, مصحف معنی قرآن کریم میں آج ہے, وہی ترتیب عہد رسالت میں بھی تھی.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا مزار پرانوار کس شہر میں موجود ہے؟
غوث پاک کی والدہ ماجدہ ام الخیر سیدتنا فاطمہ بنت عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ حلقوی کا مزار مبارک ایران کے صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت میں ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چاپلوسی کسے کہتے ہیں؟
اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی و انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا تملق یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے. کوئی کہ مالدار آدمی ہے, سیٹھ ہے, سر ہے, بوس ہے, نا اپنے سے بلند رتبہ ہائی کیٹیگری کا آدمی اس کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنا مطلب نکالنے کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا, اس کے آگے گڑ گڑانا, پست آواز نکالنا اور اپنے آپ کو اس کے نیچے دکھانا, یہ چاپلوسی کہلاتا ہے. عربی میں اس کو تملق کہتے ہیں. بس یہ تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیچا دکھانا. ارے بھائی, ارے صاحب, ارے ارے جناب, ارے آپ, ارے آپ, میں تو حقیر, گندا, نکما. یعنی یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے کچھ اپنا مفاد حاصل کرے. یعنی جس کو مسکا لگاتے ہیں تو ایسے شخص کو جو اپنے سے درجے میں گریڈ اس کا اپ ہے تو اس کو اس لیے اپنے آپ کو اس کے نیچا دکھانا تاکہ اس سے کوئی مطلب اس کو مسکا لگا کر اس کو پھلا کر کوئی اپنا مقصد نکالوا لے, یعنی کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کو یوں تھوڑا کریں گے تو کام کر دے گا, یا کام اس سے لینا ہے کچھ کوئی مطلب نکلوانے کے لیے اس طرح کرنا. چاپلوسی اور خوشامد کرنا ایک مضموم مہلک یعنی ہلاک کرنے والا تباہ کار اور غیر اخلاقی کام ہے. بسا اوقات کبھی کبھی چاپلوسی اور خوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے یعنی برباد کرنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ, غیبت, چغلی, بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے, جو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. البتہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر خوشامد کی ضرورت پیش آئے تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکہ ان سے علمی طور پر مستفید ہوا جا سکے. ایسی خوشامد اور چاپلوسی شرع میں ممنوع نہیں, چنانچہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے. اچھا اس کی شرح نہیں ہے یہاں, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں بولے گا, غیبت دوسرے کی نہیں کرے گا, کسی کی چگلی نہیں کھائے گا, یعنی گناہوں بھری خوشامد نہیں کرے گا, صرف وہی خوشامد کرے گا جو مباح ہوگی, جائز ہوگی.
Amen.